الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. میرے محترم اور مکرم بھائیوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ کے 31ویں رکوع کا تفسیر اور ترجمہ اللہ کے فضل سے جاری ہے، اور گزشتہ مجلس میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی دو موضوعات پہ. ایک موضوع پہلا، وہ بچوں کی رضاعت کا تھا کہ چھوٹا شیرخوار معصوم بچہ جب وہ پیدا ہو جائے اور والدین ایک دوسرے پہ اس کی تربیت اور اس کی رضاعت کی ذمہ داری ڈال رہے ہوں، ایسی صورت میں لڑائی کا خدشہ تھا، نزاع کا خدشہ تھا، اختلاف یقینی تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جو کتاب قرآن کریم نازل کی ہے، یہ قرآن کریم ہمیں جس طرح آخرت کی تباہی اور گمراہی سے بچاتا ہے، اسی طرح دنیا میں بھی عافیت اور شرافت، انسانیت اور تقوی کا حکم بھی دیتا ہے اور رہنمائی بھی کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ مسلمانوں کے لیے حکم بیان فرما دیا تھا کہ بچہ اس کی جو رضاعت ہے اور اس کی جو نشو نما ہے، یہ ماں اور باپ دونوں کی مشترک ذمہ داری ہے. نہیں ماں کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ بغیر کسی معقول عذر کے بچے سے جان چھڑائے، اپنی ذمہ داریوں سے منہ چھپائے، اس کی اجازت ماں کو نہیں تھی. اور باپ کو بھی کہا گیا تھا کہ بچہ آپ کا ہی ہے، اسلام میں اور امت محمدیہ میں نسل و نسب کا ثبوت وہ باپ سے ہوتا ہے. لیکن اس کو یہ ترغیب دی گئی تھی کہ تم نے بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو یہ گناہ ہے، اس پہ پکڑ ہوگی اور اس کی سزا وہ ملے گی. اور وہی موضوع مسلسل چلتا گیا. چونکہ معاشرت ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، جب معاشرت درست ہوتی ہے تو آنے والی نسل درست ہوتی ہے. جب میاں بیوی کے تعلقات شریعت اور اخلاقیات کے مطابق ہوتے ہیں تو گھر وہ جنت کا نقشہ پیش کرتا ہے، اور گھر وہ انسان کے لیے سکون اور راحت کا منبع ہوتا ہے. اور جب یہ رشتہ اختلافات کا شکار ہو جاتا ہے اور لڑائی جھگڑے کا اور تعصبات کا اور حسد کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہی گھر جو جنت کا ٹکڑا ہونا چاہیے تھا وہ جہنم کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اور گھر میں جو ماحول ہوتا ہے اس کا اثر صرف آنے والی نسل پہ نہیں بلکہ دو خاندانوں پہ، دو رشتہ داروں پہ، دو قبیلوں پہ اور دو قوموں پہ پڑ جاتا ہے، اور اس کے بڑی دور تک مشکلات اور خرابیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ یہ احسان عظیم کر دیا ہے کہ قرآن جیسی کتاب جو آسمانی ہے، جو منزل من اللہ ہے، اور جس کو جبرائیل امین بطور امانت کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل کر چکے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے بڑے عجیب نقشے پیش کیے. اس قرآن کریم میں میاں بیوی کے رشتوں کا صحیح ہونا اور اگر اس کی کسی وجہ سے اختتام ناگزیر ہو چکا ہے تو اس کا بھی شرعی طریقہ وہ بتا دیا. آج کی جو آیات ہیں ان میں پہلی آیت وہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی میاں بیوی آپس میں نکاح کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد طلاق کی صورت پیش آ جاتی ہے تو چار صورتوں میں سے ایک صورت وہ ضرور ہوتی ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ نہ مہر مقرر کیا ہے اور نہ ہی خلوت صحیحہ ہوئی ہے. خلوت صحیحہ کہتے ہیں میاں بیوی کا آپس میں اختلاط کا موقع میسر آ جانا، یہ خلوت صحیحہ ہے، خواہ اس میں عملی اختلاط ہوا ہو یا عملی اختلاط نہ ہوا ہو، شریعت اس کی ذمہ دار نہیں. شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، باطن وہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں، اور باطن کے اوپر فیصلے وہ ہمارے بس کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی وہ فرما دیتے ہیں. تو خلوت صحیحہ یعنی میاں بیوی کا تنہائی میں ایک ساتھ ہونا، یہ خلوت صحیحہ. اگر مہر مقرر نہیں کیا ہے اور خلوت صحیحہ بھی نہیں ہے، یہ ہے پہلی صورت. مہر مقرر کیا تھا اور خلوت صحیحہ نہ ہو سکی، یہ ہے دوسری صورت. مہر مقرر کر دیا تھا اور خلوت صحیحہ بھی ہو چکی تھی، یہ ہے تیسری صورت. اور مہر کا کوئی ذکر ہی پہلے نہیں کیا تھا اور خلوت صحیحہ ہو چکی ہے، دونوں پہلی اور چوتھی صورت میں فرق ہے. پہلی صورت میں مہر بھی نہیں تھا، خلوت صحیحہ بھی نہیں تھی، اور چوتھی صورت میں مہر کا ذکر نہیں ہے اور خلوت صحیحہ موجود. ان چار صورتوں کا حکم مختلف ہے، اور چاروں صورتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دی. ایک صورت کچھ دیر قبل آیت میں گزر چکی ہے، دو صورتیں یہاں پہ ہیں، اور چوتھی صورت وہ سورہ نساء میں، جب انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا تو اس کے اوپر بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، اگر تم نے طلاق دے دی بیوی کو جبکہ تم نے اس کو چھویا بھی نہ تھا، قریب بھی نہیں گئے تھے، تنہائی میں نہیں گئے تھے، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی. او تفرضوا لهن فریضہ، یا یہ دوسری صورت کہ تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر دیا تھا، وَمَتِّعُوهُنَّ اور تم ان کو فائدہ دو, تم ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کرو. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ مالدار آدمی پہ اس کے حساب سے مقرر ہے, وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ اور جو غریب ہے مفلس ہے اس پر اس کی استطاعت کے مطابق مقرر ہے. ترجمے سے آپ گھبرائیے نہیں, بات آپ کو سمجھاتے ہیں. متاع بالمعروف اور یہ خرچہ دستور کے مطابق دینا ہوگا, حقا علی المحسنین اور یہ احسان کرنے والوں پر اللہ نے لازم کر دیا ہے. اب جب آپ آیت پہ غور کریں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا رد ہو گیا کہ جو سمجھتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے تو اب ہر حالت میں ان کے ساتھ زندگی گزارنا, بسر کرنا, وقت گزارنا, یہاں تک کہ ہندو مت کی طرح شوہر کی موت پہ بیوی کو بھی آگ میں ڈال کے ستی کر دیا جاتا تھا, یہ وہ سب جو غلط رسوم و رواج اور باتیں تھیں ان کا رد ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں اور ہر موقع پہ ہر طرح سے انسان کے لیے کوئی نہ کوئی شرعی راستہ وہ موجود ہے. اب ایک خاتون ہے اور ان کے لیے نہ ہی مہر مقرر کیا تھا اور نہ ہی خلوت صحیحہ ہوئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کے اندر تو مہر کا ذکر کرنا اور مہر کا تعین کرنا یہ ضروری ہے. علماء کہتے ہیں کہ جب فریقین کے درمیان میں اعتماد درست ہو اور دونوں اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ ابھی ہم عقد نکاح مقرر کر لیتے ہیں اور پھر جو مالی حالات ہیں, جو مالی مشکلات ہیں یا جو بھی سیاق اور سباق ہے اس کے مطابق دونوں آپس کی رضامندی سے بعد میں مہر پہ اتفاق کر لیں گے, تو ایسی صورت میں یہ وہ صورت ہے جس کے اندر جب طلاق آ جاتی ہے تو پھر مہر کی کوئی صورت موجود نہیں ہوتی. اور او تفرضوا لہن فریضہ, نہیں خلوت صحیحہ ہوئی ہے اور نہیں مہر کا ذکر ہے, ایسی صورت میں متعا کا دینا یہ ضروری ہے. ایک رافضی نے ہمارے ایک عالم سے کہا کہ آپ لوگ متعا کو ناجائز کہتے ہیں اور متعا یہ آپ کے نزدیک بڑی خراب چیز ہے, حالانکہ آپ کی اپنی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ متعا وہ ضروری ہے. وہ عالم بیچارے بھی کمزور تھے, کتاب انہوں نے پڑھی نہیں تھی, انہوں نے کہا ہماری شریعت میں تو کوئی متعا نہیں ہے, آپ ہمیں دکھا دیجئے. انہوں نے تفسیر کھولی اور یہ آیت کھول کے سامنے رکھ دی, کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ اور متع یہ ضروری. یہ دیکھیے ذرا کس قدر چالاکی اور کس قدر عیاری سے اپنا موقف ثابت کیا جا رہا ہے, حالانکہ اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں, بلکہ متع عربی میں کہتے ہیں فائدے کو, متع کہتے ہیں کسی بھی تحفے کو, گفٹ کو, یا کوئی چیز آپ کسی کو اٹھا کے اپنی محبت سے دیتے ہیں اس کو بھی متع کہنا جائز. اور یہاں پہ جس متع کا ذکر ہے وہ متع ایسے ہے کہ تاریخ میں آتا ہے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, انہوں نے ایک خاتون کو ایسی صورت میں طلاق دی کہ نہ اس کے لیے مہر مقرر کیا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ تنہائی ہوئی تھی. تو حضرت نے اس خاتون کو 20,000 درہم بطور متاع کے دے دیے تھے. اسی طرح قاضی شریح بہت بڑے فقیہ اور محدث ہیں, ان سے جب پوچھا گیا کہ خاتون کا نہ مہر مقرر ہوا ہے نہ تنہائی ملی ہے, تو ایسی صورت میں خاتون کو کیا دیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ 500 درہم دے دیے جائیں تو وہ کافی. اور اس کی جو سب سے کم صورت ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت متاع کی کم سے کم صورت کیا ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ترجمان قرآن تھے اور فقیہ تھے, امت کے بہت بڑے صحابی تھے, حبر ہذہ الامہ اس امت کے سب سے بڑے عالم, خلفاء اور ان کے بعد وہ حضرت تھے, انہوں نے فرمایا کہ کم از کم ایک جوڑا دے دیا جائے لباس کا, کپڑے کا, یہ متاع ہے. تو اس کا ذکر ہماری فقہ کی کتابوں میں, عالمگیری میں, بحر میں, شامی میں موجود ہے, اور روافض اس کو اٹھا کے یہ تلبیس کرتے ہیں کہ اہل سنت کو کہتے ہیں کہ دیکھیے ہماری کتابیں چھوڑیے, آپ کی کتاب میں متاع کی ترغیب موجود ہے. اب آپ خود بتائیے کہ کون سا وہ متاع ہے اور یہ متاع ہے, زمین و آسمان کا فرق. اس میں تو نکاح ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے, اور اس میں تو اب خاتون کو کیونکہ طلاق دی گئی ہے, اور شریعت کا وہ فلسفہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ طلاق کی صورت میں بھی لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں دیتے, بلکہ ماحول کو درست رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں. اور یہ جو تحفہ دیا جا رہا ہے یہ تحفہ اسی لیے ہے کہ ایک خاتون نے اپنا پورا کا پورا جسم اور نفس وہ آپ کے نکاح میں دے دیا تھا, اور اب وہ نکاح ختم ہو رہا ہے, تو اس خاتون کو آپ کے گھر سے, آپ کے نکاح سے خالی ہاتھ جانا یہ اس کی بے مروتی ہے, یہ اس کی بے عزتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے مرد کو شریعت میں بہت عظیم مقام دیا ہے, خاتون کے مقام بھی شریعت نے ہی دیے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خاتون کا اسلام میں مقام نہیں ہے, ان کو شرم آنی چاہیے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, تم لوگوں نے تو خاتون کو زندہ درگور کیا تھا, اور تم لوگ تو بیوی کو میت کی وراثت میں تقسیم کرتے تھے, اور تم لوگ تو بیوی کو شوہر کے مر جانے کے بعد اپنی لونڈی اور کنیز بناتے تھے, اور کئی سالوں تک اس کو بند کر کے رکھتے تھے. اسلام نے جو قانون اور جو خواتین کے حقوق ظاہر کر دیے ہیں, خدا کی قسم کسی اور دین میں اس کے عشر عشیر بھی موجود نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما لم تمسوہن, اگر مہر بھی مقرر نہیں تھا اور آپ اس کے قریب بھی نہیں گئے تھے, اور ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے, ومتعوہن تو متع, یہ دینا ہوگا, تحفہ دینا ہوگا, جوڑا دینا ہوگا, مناسب پیسے دینے ہوں گے تاکہ ان کی بے عزتی نہ ہو اور ان کی بے مروتی نہ ہو. اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو توفیق الگ دی ہے, مال الگ دیا ہے, اسباب الگ الگ دیے ہیں. اسی لیے قرآن نے وضاحت کر دی, علی الموسع قدر, جو مالدار ہے اس پہ اس کے مطابق ہے, اور جو فقیر ہے, موسع وسعت سے ہے, وسعت مالداری کو کہتے ہیں, اور مقتر یہ مفلس اور غریب آدمی ہے, حقاً علی المحسنین, اور یہ چیزیں لازم ہیں احسان کرنے والوں پہ, احسنیوں پہ. حضرت والی صاحب محسنین کا ترجمہ احسنی سے کرتے تھے, جو احسن العلوم میں تفسیر اور ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں آتی. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ, اب دوسری صورت, چار صورتیں میں نے آپ کو گنوائی تھی, پہلی صورت کا بیان ہو چکا ہے, تنہائی بھی نہیں ہوئی اور مہر کا ذکر بھی موجود نہیں. وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم نے طلاق دے دی مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ قبل اس کے کہ تم اس کو چھوتے. وہی بات ہے خلوت صحیحہ تنہائی. قرآن کا اسلوب دیکھیے اور قرآن کے کلمات دیکھیے کتنا نازک مسئلہ ہے لیکن کس قدر ادب سے اور کس قدر خوبصورتی سے بیان کر رہا ہے. قرآن معجز ہے اور یہی قرآن کا وہ اعجاز ہے کہ دنیا کے اندر شرق اور غرب کے لوگ اس کو دیکھ کے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کلام آسمانی کتاب ہے. اور شیطان تو ہر جگہ ہوتے ہیں, شرارتی تو ہر جگہ ہوتے ہیں. الا اذا تمنا القى الشيطان في امنيته, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم اپنے انبیاء اور رسل پہ کلام نازل کرتے ہیں تو درمیان میں شیاطین ضرور شرارت کرتے ہیں. کبھی کسی لفظ کو اچکنے کی کوشش کرتے تھے, کبھی کبھی غیب کی خبریں معلوم کر کے جا کے جادوگروں کو بتاتے تھے. یہ شیطان کی ایک صورت ہے. اور وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه, اور یہ کافر کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو تم اس کو سنو ہی نہیں. سننے سے تکلیف ہے. کیا تکلیف ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ سننے کے بعد آپ کی عقل اور آپ کی فطرت وہ سوچنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ یہ کتاب تو واقعی کوئی خاص کتاب ہے. اور گزشتہ جمعے میں نے حوالہ دیا تھا ابن دغنہ کی روایت کا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر کے صحن میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو کفار اور مشرکین کی عورتیں بچے اور نوجوان جمع ہو جاتے تھے اور قرآن کو سن کے روتے تھے. اور کافروں نے شکایت لگائی کہ یہ تو ہمارے خاندانوں کو بدل رہے ہیں اور قرآن کا ایسا زبردست اعجاز ہے کہ ابو جہل, عتبہ اور شیبہ ان کے آل اولاد وہ قرآن کو سن کے اور ان کو مزہ آتا تھا. اور شیطان کی دوسری صورت یہ ہے کہ جس کا نصیب ہی تباہ ہو چکا ہو اور جس کے اوپر مہر جہنم کی لگ چکی ہو تو پھر وہ کسی ملک میں جا کر قرآن کریم کے نسخوں کو آگ لگا دیتے ہیں اور اس کو بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں. اس بیوقوف کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ قرآن کریم ہمارا صرف کاغذ تک محدود نہیں ہے, بلکہ قرآن کریم تو کاغذ میں کلمات اور الفاظ ہیں. اصل تو اس کی روح وہ ترجمہ ہے. اصل جو اس کی روح ہے وہ تشریح و تفسیر ہے اور اس پر عمل ہے. اصل اس کی روح وہ اس کی تشریح سنت نبویہ احادیث ہے اور پھر اس کا پھل اور اس کے ثمرات وہ فقہ ہے اور پھر اس سے حاصل ہونے والے جو علوم ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ائمہ پیدا کرتے ہیں, فقہا پیدا کرتے ہیں, محدثین پیدا کرتے ہیں. تو یقیناً جو کام ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے, لیکن کس نے کیا ہے؟ ہمارے اپنے گھر کے لوگوں نے نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. سورہ ممتحنہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ دوستی کی ضرورت نہیں, یہ میرے بھی دشمن ہیں, یہ تمہارے بھی دشمن ہیں, اور جس چیز پہ بھی اللہ اور رسول کی طرف دعوت ہوگی اس کے وہ دشمن. کہ وہ اکبر الہ آبادی نے بھی کہا تھا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کر یہ تھانے میں, رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کر یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ہمارا اور آپ کا قصور بس اتنا ہی ہے کہ ہم اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں, ہم قرآن و سنت کا ذکر کرتے ہیں اور یہ بات کچھ لوگوں کو بہت بری لگتی ہے. اس کے پھر وہ طریقے طریقے سے شرارت بھی کرتے ہیں, رد بھی کرتے ہیں. کبھی ڈرون حملہ ہوتا ہے, کبھی قرآن کو آگ لگائی جاتی ہے. باتیں سب حقیقت میں ایک ہی, کوئی مانے یا نہ مانے, کسی کو تکلیف ہو یا کسی کو خوشی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس عظیم دولت سے نواز دیا ہے آج تک ان کو تکلیف, آج تک ان کو حسد ہے کہ بنی اسرائیل کے آل اولاد تو ہم تھے, 70,000 انبیاء تو ہم میں نازل ہوئے تھے اور یہ عرب سے اٹھ کر اور ایسے شرق اور غرب میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب وہ ہمارا دین ہے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب مذہب وہ ہمارا دین ہے. اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اصول پسند اور انسانیت کے قریب ترین تعلیم دینے والا مذہب وہ ہمارا دین ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ اسلام کے دشمن ہوتے ہیں, لیکن جب ان کو اسلام قریب سے نظر آتا ہے, ہالینڈ کا وہ سیاستدان جو ہر ہفتے اسلام کے خلاف جلوس نکالتا تھا اور ہر ہفتے اسلام کے خلاف وہ اپنا احتجاج کرتا تھا, اس نے اسلام قبول کر لیا. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, ایسے ہزاروں واقعات موجود ہیں, کیونکہ اسلام ہے ہی اتنا حسین اور خوبصورت کہ جب وہ کچھ گناہگار اور ناکردار قسم کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو اسلام سے نفرت ہو جاتی ہے, لیکن جب وہ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے اصل چہرے کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اصل دین تو وہ یہ ہے. ابھی دو تین دن پہلے ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ امریکہ میں خاتون وہ حق کی تلاش میں تھی, کون سا مذہب صحیح ہے, کون سا مذہب سچا ہے, کون سی بات سچی ہے. اور اس نے بائبل بھی پڑھی اور اس نے تورات بھی پڑھی, اور جب قرآن کریم کا نمبر آیا اور اس نے قرآن کریم کھولا تو جس آیت پہ اس کی پہلی مرتبہ نظر پڑی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہم نے آپ سے پہلے انجیل بھی بھیجی ہے, تورات بھی بھیجی ہے, اور ہم نے اس میں بھی تعلیمات نازل کی ہیں. وہ خاتون پہ بس اتنی سی آیت نے ایسا اثر کیا کہ اس نے کہا کہ واقعتاً قرآن سچا ہے, کیونکہ وہ سب دیکھ چکی تھیں اور سب چیزوں کا مطالعہ وہ کر چکی تھیں, اور قرآن جب انہوں نے کھولا تو قرآن نے حوالہ دے دیا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اس سے پہلے ہم نے حضرت عیسیٰ پہ انجیل نازل کی ہے, ان سے پہلے حضرت موسیٰ پہ تورات نازل کی ہے, تو یہ وہ قرآن اسی کا تسلسل ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم و فضل ہے, کاش کہ ہم میں اس قرآن کو اپنانے کی توفیق ہوتی ہے. احتجاج ہم نے خوب کر لیے, سڑک بھی بند کر لی, ٹائر بھی جلا لیے, گاڑیوں کو آگ بھی لگا دی, قرآن کی تعلیمات وہ نہیں. آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ قرآن پہ عمل شروع کر دیں, بس یہ بہت بڑا جواب ہے اور کافی ہے, اور ان کو تکلیف بھی یہی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس خاتون کو طلاق دے دی جس کو تم نے ابھی چھوا بھی نہیں تھا, وقت فرض تم لہن فریدہ, جبکہ تم اس کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے. یہ دوسری صورت, پہلی صورت میں مہر مقرر نہیں تھا, چھوا بھی نہیں تھا, دوسری صورت میں مہر مقرر ہے اور چھوا نہیں ہے. اس صورت میں فنصف ما فرضتم, آدھا مہر دینا یہ ضروری. معروف مسئلہ ہے, کسی بھی دارالافتاء میں کسی بھی مفتی کے پاس آپ چلے جائیں اور ان سے بات کریں, ان سے مسئلہ پوچھیں, یہی جواب آپ کو ملے گا کہ جو مہر مقرر کر دیا گیا تھا اس مہر کا آدھا دینا یہ واجب ہے اور ضروری. الا مگر یہ کہ ان یعفونا, خاتون معاف کر دے, وہ اس کا حق ہے, مہر کی مالکن وہ ہے, اور وہ کہے کہ مجھے مہر نہیں چاہیے. تو جب مالک اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی اور طاقت اس حق کو ثابت زبردستی کر نہیں سکتی, بلکہ جو جس کا حق ہے جب تک اس نے چھوڑا نہیں ہے معاف نہیں ہے, اور جب اس نے چھوڑ دیا تو آپ زبردستی کر سکتے بھی نہیں ہیں ان پہ. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الا ان یعفونا, مگر وہ خواتین کہ جن کا مہر پہلے سے مقرر ہو چکا تھا اور آپ نے چھوا تک نہیں تھا اور اب ان کو طلاق دے دی تو اور انہوں نے معاف کر دیا تو بس آپ کی چھٹی ہے, کچھ دینے کی ضرورت نہیں. او یعفو الذی بہ عقدۃ النکاح, یا پھر وہ بندہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقدہ ہے. حدیث شریف میں دار قطنی میں روایت موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی عقدۃ النکاح الزوج, جو نکاح کے عقدے کا مالک ہے وہ کون ہے؟ وہ شوہر ہے. آج کل لوگ بڑا سوال کرتے ہیں کہ جی نکاح فارم کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ خاتون شوہر کو طلاق دے سکتی ہے لیکن مولوی صاحب اس کو کاٹ دیتے ہیں. ہم نکاح فارم کے ذمہ دار نہیں ہیں. نکاح فارم تو یہی آپ کی حکومت نے بنایا ہے, آج ہے کل نہیں ہوگا, اللہ جانے پھر قانون بدل جائے گا. ہم ذمہ دار قرآن و حدیث کے. اور دار قطنی عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ معروف سند کی روایت ہے, اس روایت سے قرطبی میں روایت موجود ہے, ولی عقدۃ النکاح ہے الزوج, جو نکاح کے عقدے کا مالک ہے وہ شوہر ہے. تو شوہر جب چاہے گا تو نکاح ہوگا اور شوہر جب چاہے گا تو نکاح ختم ہوگا. شوہر کے علاوہ کسی اور کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. جن لوگوں نے اختیار دیا ان کا انجام بھی آپ دیکھیے. شوہر کو گھر سے بھی نکال دیتے ہیں اور بیگم اس کو لات مار کے بھگا بھی دیتی ہے اور طلاق بھی دے دیتی ہے اور اوپر سے کیس بھی کر دیتی, پولیس والے اس کو بند بھی کر دیتے. تو جب ایک صنف کو آپ حد سے زیادہ اف کے مقام سے آگے بڑھائیں گے تو انجام یہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے, افراد اور تفریط وہ ہمارے لیے مناسب نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہر کی معافی وہ دو صورتوں پہ. ایک صورت یہ ہے کہ خاتون معاف کر دے, ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر معاف کر دے. سوال یہ ہے کہ شوہر معاف کر دے یہ کیسے ہوگا؟ شوہر تو دیندار ہے, شوہر نے تو دینا ہے, تو دینے والا تو معاف نہیں کرتا. اس کو سمجھنے کے لیے عرب کا دستور سمجھنا ضروری ہے. اور عرب کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب بھی نکاح ہو جاتا تھا تو شوہر بلا تاخیر کے بیگم کو مہر دے دیتا تھا. اور اب طلاق ہو رہی ہے اور شوہر وہ واپس لے گا آدھا مہر بیوی سے, کیونکہ آدھا مہر دینا ضروری ہے نا. تو اس نے مہر دے دیا اور طلاق ہو گئی تو آدھا مہر کی واپسی ضروری ہے. شوہر کہے کہ یہ جو آدھا مہر میں لے رہا ہوں اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے, یہ وہ معافی. اس طرح سے جب آپ ترجمہ کریں گے تو قرآن کی آیت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ بیگم کہہ دے کہ مجھے نہیں چاہیے تو بھی ٹھیک ہے, اور شوہر کہہ دے کہ میں نے جو دیا ہے اس کا آدھا بھی مجھے واپس نہیں چاہیے تو بھی ٹھیک ہے. وَانْتَعْفُوا, اور اللہ تعالیٰ آگے دوبارہ سے ترغیب دے رہے ہیں, اور تم معاف کر دو, اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, یہ تقوی کے قریب ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کا آپ گریبان پکڑ لیں اور ان کو کھینچیں اور ان سے کہیں کہ یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو, نہیں, معاف کر دیجئے. اور معافی یہ تقوی کے قریب ہے, اور تقوی وہ جنت ہے. تقوی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, تقوی اللہ کا قرب ہے. اگر اس دنیا میں آپ کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہے ہی نہیں. محبت جو ان کی عطا ہو گئی یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی, شاعر کہتے ہیں. اللہ کی محبت وہ ہے اصل. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولیے. ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف, ایک دوسرے کی ٹانگ اڑانا, ایک دوسرے کا حسد, ایک دوسرے کی چگلی, یہ نہیں. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, نکاح ہو گئے, طلاقیں ہو گئی, مہر ہو گیا, دنیا کے سلسلے ہو گئے, لیکن یاد رکھیے گا آپ بھی مسلمان ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, اور دونوں مسلمانوں کا آپس میں بھلائی اور احسان یہ ضروری ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, ہرگز ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا نہ بھولیے گا. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک آپ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی, اور خیال رکھیے نمازوں کا. نکاح اور طلاق میں اور بیگموں میں اور خواتین میں اور رشتہ داریوں میں اور لین دین میں اتنے زیادہ مصروف نہ ہو جائیں کہ حقوق اللہ کو چھوڑ دیں, نمازوں کو چھوڑ دیں, عبادتوں کو بھول جائیں, اس کی اجازت نہیں ہے. آپ غور کیجئے گا کہ قرآن نے اچانک سے نکاح اور طلاق اور شیرخوار اور رضاعت اور سب مسئلوں کے بیچ میں اچانک سے یہ بات بیان شروع کر دی کہ نمازوں کی پابندی وہ ضروری, اور پھر خصوصی طور پہ جو عصر کی نماز ہے, صلاۃ وسطی درمیانی نماز, اگرچہ اس میں اقوال کافی سارے ہیں لیکن جو جمہور کا قول ہے وہ یہی ہے کہ اس سے نماز عصر کی نماز مراد ہے، کیونکہ عصر سے پہلے بھی دو نمازیں ہیں فجر اور ظہر، اور عصر کے بعد بھی دو نمازیں ہیں مغرب اور عشاء، تو درمیانی نماز وہ عصر ہے. اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عصر کی نماز کے وقت لوگ اپنا کاروبار سمیٹ رہے ہوتے ہیں اور اپنے کاروبار کو مزید بڑھا رہے ہوتے ہیں، رقم وصول کر رہے ہوتے ہیں، ڈیلیوری دے رہے ہوتے ہیں، دن ڈھل رہا ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو چکی ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے، بہت سارے ایسے دوائی ہیں جو انسان کو عصر کے وقت میں سستی پر مجبور کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ درمیانی نماز کی ترغیب دے کر یہ بات سمجھا دی ہے کہ دیکھو ہر نماز کی پابندی ضروری، یہاں تک کہ عصر کا وقت جب دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، کاروبار سمٹ رہا ہوتا ہے اور سودے ختم ہو رہے ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہو چکی ہوتی ہے، اس نماز کے اندر بھی حفاظت ضروری ہے. یعنی کہ یہ نماز کی حفاظت ہے تو بقیہ نمازوں کی حفاظت یقیناً اس سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں یہ مصروفیت نہیں ہے جو مصروفیت اس وقت میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں فرما دیا کہ یہ سارے رشتے آنا جانا لین دین لگی رہے گی، لیکن یاد رکھو اصل عبادت وہ نماز ہے، اور نمازوں میں جو درمیانی نماز ہے اس کی اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے پرہیزگار بن کے کھڑے ہوا کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نماز میں باتیں کرنے کی اجازت تھی، اور اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نماز میں اشارہ کرنے کی اجازت تھی. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نماز میں کلام، کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور تم کھڑے رہا کرو اللہ کے حضور میں عاجزی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، یہ سارے اس کے ترجمے ہیں. اس کے بعد نماز کے اندر ہر وہ چیز کہ جس کو دیکھ کر دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے وہ منع ہے. اس میں کھانا بھی ہے، اس میں پینا بھی ہے، اس میں بار بار کھجانا بھی ہے، اس میں کھانسی بھی ہے، اس میں بار بار ادھر ادھر دیکھنا، متوجہ ہونا، یہ ساری چیزیں کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے وہ تو بہرحال منع ہے. اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو مکروہات ہیں اس سے بچنا بھی ضروری ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تم ڈر گئے، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پھر تم پیدل کرو یا پھر سوار ہو کے. نماز کی اہمیت کہ عام دنوں میں تو چھوڑیے، جب خوف کا وقت ہو، خوف کے وقت سے مراد جنگ ہے، لڑائی، جھگڑا، محاذ، اس وقت میں جب نماز کا وقت ہو اور آپ کو پریشانی ہو کہ میں نماز پڑھوں گا تو دشمن مار دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاپ پیادہ پڑھو، یعنی کہ کھڑے ہو کے پڑھو یا پھر اشارے سے پڑھو، اور اشارے کی صورت میں رکوع اور سجدے کے اشارے میں فرق ہونا ضروری ہے. یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ پیروں پہ کھڑے ہو کے نماز ہوگی، چلتے ہوئے نماز نہیں ہوگی. رجال الگ چیز ہے اور ماشی الگ چیز ہے. ماشی کہتے ہیں چلنے والے کو، کوئی آدمی چل بھی رہا ہے زمین پہ اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ نماز درست نہیں ہے. کھڑے ہو کے بغیر بیٹھے اشاروں سے نماز پڑھ لیے وہ درست ہے. اور رکبان یہ راکب سے ہے، راکب سواری، آپ گاڑی پہ بیٹھے ہیں، آپ ٹینک میں بیٹھے ہیں، آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، آپ اونٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، جہاں بھی ہیں نماز کا وقت ہے اور دشمن کا خوف ہے، تو جہاں جس جگہ پہ آپ ہیں وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آپ نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی. اور فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن سے ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد رکھو. امن کی حالت میں ناچو نہیں، امن کی حالت میں بڑی بڑی ڈانس پارٹیاں نہ رکھو، ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امن کی حالت میں بھی اللہ تعالی کا یاد اور اللہ کا ذکر، یہ کرو گے تو کامیاب ہو ورنہ نہیں ہوگے. کما علمکم, اور اللہ کو یاد کیسے کرنا ہے؟ جیسے آپ کا دل کرے, جس وقت جب آپ کا دل چاہے اسپیکر کھول کے آپ شروع ہو جائیں, صلاۃ و سلام شروع کر دیں اور مصطفیٰ جان رحمت شروع کر دیں, نہیں. کما علمکم, اللہ تعالیٰ نے جیسی تعلیم آپ کو دی ہے, اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو سکھا دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کی رہنمائی کر دی ہے وہ ہے ضرور. کوئی آدمی بولے کہ آج عشاء کی نماز میں 10 رکعت پڑھتا ہوں, 4 رکعت سے میری تسلی نہیں ہوتی, یہ غلط ہے. کوئی بولے کہ کل جمعے کی نماز ہم 6 رکعت پڑھیں گے, پورے دنیا کا کوئی ایک عالم بھی یہ آپ کو نہیں کہے گا کہ جی یہ نماز درست ہے, 100% غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کما علمکم یہ والی بات موجود نہیں. لہذا عبادت جو بھی ہو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوگی تو وہ عبادت عند اللہ مقبول ہے, اور جو عبادت اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق نہیں ہے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے. میں یہ جھگڑا ہے, سیدھی سی بات ہے, کاش کے بھائیوں کو سمجھ میں آ جاتی. ما لم تکونوا تعلمون, اور یقیناً یہ باتیں تم لوگ جانتے نہیں تھے. والذین یتوفون منکم, یہ آیت تو قرآن میں موجود ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. کیوں؟ زمانہ جاہلیت میں جب کسی بیگم کا شوہر مر جاتا تھا تو بیگم کے لیے 1 سال تک انتظار کرنا ضروری تھا. جب اسلام آیا, اسلام نے اس 1 سال کی پابندی کو ختم کر دیا, اور 4 مہینے 10 دن یہ والی وہ عدت جسے کہا جاتا ہے عدت, اس کا حکم بیان کر دیا ہے. تو وہ جو پہلے والی صورت تھی اس صورت میں بھی قرآن نے خواتین کی رہنمائی کی تھی, اور اس زمانے میں بیوی کے لیے میراث نہیں تھی. وہ جو میراث والی آیت ہے یوصیکم اللہ, وہ بعد میں نازل ہوئی ہے. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ بیگم کو مار پیٹ کے نکال دیتے تھے, بھگا دیتے تھے, یا پھر کوئی بھی ان کو اٹھا کے لے جاتا تھا. یہ سب غلط باتیں تھیں. قرآن نے اس وقت کے لیے بھی طریقہ بتا دیا کہ تم میں سے کوئی شخص جب مرنے لگے تو اپنی بیگم کے لیے وصیت کرے. کیا وصیت کرے؟ کہ 1 سال تک یہ میرے گھر پہ رہے گی, اور 1 سال تک اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا وہ سارا خرچہ میری وراثت سے آپ لوگ دیں گے اس کو. بعد میں جب قرآن نے باقاعدہ بیگم کا حصہ مقرر کر دیا, اب یہ وہ جو وصیت ہے وہ باقی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے خود ہی مقرر کر دیا ہے. تو بہرحال آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ والذین یتوفون منکم, وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں, ویذرون ازواجا, اور ان کی بیگمیں رہ جاتی ہیں, وصیت لازواجہم, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کر دیا کریں اپنی بیویوں کے لیے, متان الی الحول, 1 سال کا خرچہ پورا کرنا ہوگا, غیر اخراج, اور نکالنے کی اجازت نہیں, گھر سے نکالنے کی اجازت 1 سال تک نہیں ہے. اب 4 مہینے 10 دن ہے کہ 4 مہینے 10 دن میں شوہر کے بھائی, شوہر کا باپ کہے کہ نکلو, یہ گناہگار ہے, فاسق فاجر ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رکو, اور یہ کہتا ہے نکلو, اللہ سے مقابلہ, یہ جائز نہیں ہے. اس زمانے میں 1 سال کے لیے نکالنا جائز نہیں تھا. فَإِنْ خَرَجْنَا, بس اگر یہ نکل پڑی, کیا مطلب ہے؟ آپ کو نکالنے کی اجازت نہیں ہے, وہ خود جا رہی ہیں تو جانے دیجیے. لوگ کیا کرتے تھے؟ باندھ کے رکھ لیتے تھے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں, آپ تو ہمارے مرحوم کی بیوی ہیں, آپ تو ہماری وراثت ہیں, آپ تو ہماری کنیز ہیں, اس کی بھی اجازت نہیں ہے, آپ نکالیں گے بھی نہیں. اور اگر وہ اپنی مرضی سے 4 ماہ 10 دن کے بعد جانا چاہتی ہیں تو آپ ان کو روک بھی سکتے نہیں ہیں, ان کو جانے کی اجازت ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا, پس اگر وہ خود سے جانا چاہیں, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ معروف, وہ جو چاہیں اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں, نکاح کریں, نکاح نہ کریں, اکیلے رہیں, جو بھی ان کے معاملات ہیں. واللہ عزیز حکیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑے زبردست اور حکمت والی ذات ہے. وللمطلقات متاع بالمعروف, اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کے لیے دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ دینا ہے. وہی بات آ گئی, اگر مہر ہے تو مہر دینا ہے, تنہائی سے پہلے دینا ہے تو آدھا دینا ہے, کچھ مقرر نہیں تھا تو مہر مثل، مہر مثل یعنی اس خاتون کی ماں کا مہر کتنا تھا، اس خاتون کی بہن کا مہر کتنا تھا، اس کا جو حساب ہے وہ آپ لگا لیجئے اور اس کے مطابق دے دیجئے، اسے مہر مثل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مطلقات جو خواتین ہیں ان کا حق ہے، اور حقا علی المتقین، اللہ سے ڈرنے والے وہ یہ ضرور دیں گے. ذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں اور آیتیں تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لیتے رہو. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا عليك. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك. اللهم